بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے دادا شیخ شیخ العرب الجمار باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد عطاسہ رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہے، اللہ تعالی کی شان جذب. قرآن پاک میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے. بہت سارے کفار ہیں، بہت بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، لیکن موت کفر پر ہی آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ نیکی تو کرتے ہیں لیکن رجوع اللہ نہیں کرتے ہیں، ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے. جب ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے تو اللہ ان کو محروم رکھتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک لڑکا پاکستان سے جرمنی پڑھنے کے لیے گیا. وہاں پر اس نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی. اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ اللہ نے اس کو اولاد بھی عطا فرما دی. جب اولاد تھوڑی بڑی ہوئی، بچہ بولنے کے قابل ہوا، تو وہ ایک دن آفس سے جب گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے بچے کو عیسائی مذہب سمجھا رہی ہے اور عیسائیوں کی طرح عبادت کرنا سکھا رہی ہے. بس اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ بھائی یہ تو ماں ہے، دن بھر ساتھ رہتی ہے، میں کام کاج پر جاتا ہوں تو بچہ تو عیسائی بنے گا. اس کو بڑی فکر ہوئی، کیا کرے. اس نے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے رابطہ کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی سب سے پہلے تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کو سیدھا اور سچا راستہ جو اسلام کا راستہ ہے وہ دکھا دے. دوسرے نمبر پر یہ کام کرو کہ اس سے یہ کہو کہ روزانہ ہم سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے، میں بھی اور تم بھی، کہ اے اللہ جو مذہب صحیح ہے ہمیں اس کی طرف رہنمائی فرما دیجئے. اگر عیسائی مذہب صحیح ہے، اسلام صحیح، اس کی طرف رہنمائی فرمائیے آپ، اور یقیناً اسلام مذہب صحیح ہے. تیسرے نمبر پر ترجمہ قرآن بھیجا کہ یہ کہو کہ اپنی بیوی سے پڑھ لیا کرے. شروع شروع میں تو بیوی نہ مانی کہ بھائی جب میرا مذہب صحیح ہے اور تم بھی مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس نے کہا مذہب نہیں تبدیل کرو، تم صرف علم کی، تم تو بڑی پڑھاکو ہو، وہ عورت پی ایچ ڈی تھی، تم تو بڑی پڑھی لکھی عورت ہو، تم صرف اس نیت سے کہ تمہیں پتا تو چلے کہ اسلام کہتا کیا ہے اسٹڈی کر لو. اس نے کہا ہاں، اس نیت سے میں پڑھ سکتی ہوں، کسی چیز کو بھی پڑھ سکتی ہوں کہ بھائی اسلام کہتا کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی خود آپ بتلاتے ہیں. اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، دونوں میاں بیوی نے دعا شروع کی کہ جو مذہب صحیح ہے رہنمائی کر دیجئے. قرآن آہستہ آہستہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا. ایک دن وہ شوہر گھر آیا تو اس نے کہا گا بیوی نے کہ میری پی ایچ ڈی کی ڈگری، مجھے کال آئی ہے میری یونیورسٹی سے کہ میری پی ایچ ڈی کی ڈگری آ گئی ہے، مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے جانا ہے. شوہر نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، ڈرائیونگ تم کر لو، چلتے ہیں دونوں ساتھ. اور بیوی نے ڈرائیونگ کی، شوہر برابر میں بیٹھ گیا. تھوڑی دور جا کر بیوی نے گاڑی کنارے لگائی اور اسٹیئرنگ پہ سر رکھ کر رونے لگ گئی. کہنے لگا یہ میں پریشان ہو گیا کہ شاید طبیعت خراب ہو رہی ہے, طبیعت متلا رہی ہے, کچھ ہو رہا ہوگا. تو اس لڑکے نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیا ہو گیا, طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ الٹی آ رہی ہے, کہ کچھ نہیں ہو رہا. بہت دیر تک روتے 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 جب تھوڑی سی تھمی تو اس نے کہا کہ مجھے اسلامک سینٹر لے چلو. اس نے کہا کیوں اسلامک سینٹر کیوں؟ کہ بس اب مجھے اسلام کے بغیر جینا نہیں ہے. ویہدی الیہ من ینیب, جو رجوع کرتا ہے نا اللہ کی طرف اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ ہندوستان میں بہت بڑے عالم ہیں, دعا کریں. آج کل وہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں, وہاں تو ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہے. ان کے ہاتھ پر وہاں پر بہت سارے غیر مسلم ہندو اور عیسائی وغیرہ مسلمان ہوئے, بہت سارے. تو جو مسلمان ہوتا تھا ان کا انٹرویو لیا جاتا تھا, اس کو ایک کتاب میں انہوں نے شائع کیا ہے, نسیم ہدایت کے جھونکے کے نام سے کتاب ہے, جو ان نو مسلم لوگوں کے اپنے انٹرویوز ہیں کہ کیسے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. کہنے لگے کہ ایک عورت نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں بہت زیادہ اسٹڈی کیا کرتی تھی, مجھے ہر مذہب کو پڑھنے کا شوق تھا, لیکن اسلام سے دشمنی تھی کہ اسلام نہیں پڑھنا. نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی تھی, ان کی سیرت نہیں پڑھنی, ساری دنیا کا پڑھوں گی لیکن ان کی سیرت نہیں پڑھنی. لیکن بات وہی, جب اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے. میں اور آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, میں بھی ہدایت کا محتاج ہوں اور آپ بھی ہدایت کے محتاج. امام صاحب یہ سمجھیں کہ میں ہدایت کا محتاج نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ ہدایت چھین لیں گے. اس لیے ہمیں پانچ نمازوں میں اور ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ بڑا قیمتی راستہ ہوا کرتا, سیدھے راستے پر چلا. اس کی ایک دوست تھی, وہ مسلم تھی. ایک دن اس مسلم دوست نے اس کو اللہ کے نبی کی ایک سیرت کی کتاب دی کہ تم تو بہت اسٹڈی کرتی ہو, بہت مطالعہ کرتی ہو, تم یہ بھی مطالعہ کر کے دیکھو. تو اس نے کہا دل میں کہ میں کیوں کروں, ظاہر میں تو لے لیا دوست تھی لیکن دل میں کہا میں کیوں کروں. اور کہتی ہے میں نے آ کر, ہمارے گھر میں ایک مچان تھا, اس کتاب کو وہاں رکھا نہیں بلکہ پھینک دیا, سیرت کی کتاب کو لے جا کے پھینک دی. کچھ عرصے کے بعد میں نے اس مچان کو صاف کیا تو میں بھول بھال گئی تھی. کہنے لگی کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے وہ کتاب دوبارہ نظر آئی, جیسے ہی اس کا ٹائٹل پڑھا تو دل میں نرمی پیدا ہوئی, دل میں نرمی پیدا ہوئی. میں نے کہا چلو جب میں سب چیزیں پڑھتی ہوں تو یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتی ہوں. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنا شروع کی, پڑھتے 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 اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی, دل کی دنیا ہی بدل گئی. جو اللہ کے نبی کا نام نہیں سن سکتی تھی وہ اللہ کے نبی کے نام لیے بغیر نہیں رہ سکی. اسلام لانے کے بعد اس کا کام صرف درود شریف پڑھ رہا تھا, یہ عشق ہے. کیونکہ جس سے آدمی کو عشق ہو جاتا ہے نا, ہر وقت اس کی کیفیت ہی ہوتی ہے بس ہر وقت اس کے تذکرے ہوں. کوئی سامنے سے تذکرہ کرے تو اس کو مزہ آتا ہے, خود تذکرہ کرے تو مزہ آتا ہے, کوئی نہ بھی ہو تو اپنے خیالی پلاؤ میں وہ اس سے باتیں کرتا ہے. تو عشق نصیب ہو گیا, عشق. جب عشق نصیب ہو جاتا ہے نا تو بس سارے بات ختم, بس ایک ہی بات رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کی داڑھی نہ ہو میں اور آپ اس کو حقیر نہیں جانیں گے, ہو سکتا اس کا کوئی عمل اللہ کو محبوب ہو, محبت سے کہیں گے, درخواست کریں گے, ہم درخواست کریں گے میرے پیارے بھائی ہمارے نبی کی داڑھی تھی, تم چھوڑو دنیا کی باتوں کو, چھوڑو میڈیا کی باتوں کو, چھوڑو یہ بتاؤ میرے نبی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی. جی بالکل تھی. اب یہ بتاؤ سچے عاشق کا کام کیا ہوتا ہے؟ سچے عاشق کا کام اپنے محبوب کی اتباع ہوتا ہے بس. میں اور آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ مدرسے کا قانون ہے, اس لیے کہ مجھے اللہ کے نبی کی ادا اپنانی ہے. میں اور آپ ٹوپی پہنتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ مدرسے کا یا امام صاحب کی کوئی حیت ہے, نہیں, یہ میرے نبی کی سنت ہے. میں اور آپ سنت سجاتے ہیں چہرے پر, ایک مجھ سامنے سے داڑھی کا رکھنا, دائیں سے بائیں سے داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے, چاول کے دانے کے برابر کٹانا حرام ہے. یہ اس لیے نہیں رکھتے کہ کوئی ہمارے باپ داداؤں کی داڑھی تھی تو اس لیے ہم نے بھی رکھ لی, یا مدرسے میں داڑھی رکھنی ہی ہوتی ہے تو ہم نے رکھ لی, نہیں, ہم نے اللہ کے نبی سے محبت اور عشق کی وجہ سے یہ داڑھی رکھی ہے. ہر سنت میں عشق کا پہلو, مسواک مجھے نبی سے عشق ہے اس لیے کرتا ہوں. تو یہ جو دین ہے, اگر کوئی پوچھے کہ بھائی دین کیا ہے, کہو میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے اور کیا ہے, میرے نبی کے طریقے کا نام ہے اور کیا ہے میرے بھائی. تو یہ عاشق جو ہوتا ہے وہ پا جاتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کفار بڑے بڑے کام کرتے ہیں نیکی کے لیکن رجوع اللہ نہیں کرتے. جب رجوع اللہ ہوتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی اسی کتاب کا جو میں حوالہ دے رہا ہوں, نسیم ہدایت کی جھونکے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہندو لڑکا تھا, شادی شدہ تھا, اس کے آفس میں ایک لڑکی اپوائنٹ ہوئی, بہت خوبصورت حسین, دونوں میں عشق ہو گیا. وہاں پر ہندو مذہب کے اندر دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے, بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں وکیل کے پاس گئے کہ بھئی ہمیں شادی کرنی ہے, راستہ بتاؤ. اس نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے سے کہ تم دونوں مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شوہر کہتا ہے میں تو صرف اس لیے مسلمان ہوا تھا, مجھے تو یہ لڑکی چاہیے تھی. جب دونوں نے کلمہ پڑھا تو اس لڑکی کی کیفیت تبدیل ہو گئی. اس لڑکی نے کہا جب میں نے کلمہ پڑھا ہے نا تو میں یہ پڑھوں گی کہ یہ اسلام کہتا کیا ہے, پھر ہمارا نکاح ہوگا. اچھا بھائی, اس نے تفسیر پڑھنا شروع کر دی, اس نے سیرت پڑھنا شروع کر دی. وہ لڑکی جو آزاد خیال تھی وہ پردے کے پیچھے آ گئی. جو گھر سے بے پردہ نکلی اللہ نے اس کو پردہ عطا فرما دیا. جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے. میں اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے, میں اور آپ ہدایت کے محتاج ہیں. وہ لڑکی نے, اب دونوں کی شادی بھی ہو گئی, اللہ کا کرنا کہ اس شوہر کی پہلی بیوی کو پتہ چل گیا, بڑا واویلا مچا. ہاں, ظاہر ہے کہ ہندو اسٹیٹ ہے, نوکری سے بھی گیا, جیل بھی ہو گئی, بڑی پریشانیاں. ایک دن یہ دوسری بیوی جس کا پورا کا پورا ذہن دینی ہو چکا تھا, یہ پورے اسلام کے لبادے میں آ چکی تھی, پہلی بیوی سے ملنے چلی گئی. اور یہ سارا واقعہ لکھا کس نے؟ پہلی بیوی نے. یہ بھی بتاؤں, یہ سارا واقعہ پہلی بیوی نے لکھا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو خوب دھتکارا، خوب برا بھلا کہا، جو کچھ کہہ سکتی تھی کہا، اور وہ سامنے سے اللہ کی بندی مجھے صرف اتنا کہے جائے کہ میری بہن ذرا سا سوچ لینا، اگر آپ بھی کلمہ پڑھ لو، آپ سوچ لینا. کہنے میں نے اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. دو چار دن بعد پھر وہ آبی، اس نے کہا کہ تم سوچ لو، کلمہ پڑھ لو، یہ میرا تم سے وعدہ رہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گی، شوہر تمہارے پاس رہے گا، میں الگ گھر میں رہ لوں گی، اور شوہر کو رات اپنے پاس بھی نہیں بلاؤں گی، بس تمہارے پاس رہے گا شوہر، تم کلمہ پڑھ لو، میں اپنی باری خود چھوڑتی ہوں. کہنے لگی کہ وہ اس کا اخلاق اتنا اچھا اور اتنا نرم تھا، سمجھانے کا انداز اتنا محبت بھرا تھا کہ میری گالیاں اس کے لیے محبت میں تبدیل ہو گئیں. میں اس کو گالیاں بکتی تھی، تھتکارتی تھی، آہستہ 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 اس کی بات مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ پہلی بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا. عشق اور مشک رکا نہیں کرتے. یہ کلمہ کیا عشق ہے، جیسے مشک کی خوشبو چھپا نہیں کرتی، اسی طرح عشق کی خوشبو بھی کبھی چھپے نہیں، چھپتی نہیں، ظاہر ہو کر رہتی ہے. پہلی بیوی نے لکھا کہ اس کے بعد شوہر میرے ساتھ رہنے لگ گئے، اس نے الگ کمرہ لے کر وہاں رہتی تھی، اور بچوں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کیا، تجوید سے خود پڑھا قرآن شریف. کہنے لگی کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں بھی اس سے پڑھنے جانے لگی، پہلی بیوی دوسری کے پاس. ایک دن گئی تو دیکھا کہ وہ بیمار ہے، بخار میں لیٹی ہوئی ہے. تو میں نے اس کی دوا دارو کرنا شروع کی، خدمت شروع کی، لیکن بخار صحیح نہیں ہوا. دو تین دن کے بعد پیر کی صبح میں اس کے پاس گئی تو دیکھا کہ بخار کچھ ہلکا تھا، اور مجھے دیکھ کر وہ دوسری بیوی ہنسنے لگی. میں نے کہا کیوں ہنستی ہو؟ کہا آج مجھے اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی. کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، کیا مطلب تمہارا؟ کہا رات کو حضور علی صلاۃ السلام خواب میں تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ روزہ رکھ کر رہنا، رات کو ملاقات، شام کو افطار ہم ساتھ کریں گے، اور اللہ کا کرنا کہ عصر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ جس کو چاہیں اپنا بنا لیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، ہم مدرسے والے اس گھمنڈ میں نہیں رہے کہ ہمیں تو ہدایت ملنی ہی ملنی ہے، اس گھمنڈ میں نہیں رہنا. ہدایت ایسی چیز ہے، اتنی قیمتی ہے کہ موت تک اس کی فکر میں لگے رہنا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے. اور ہمیشہ جب کسی کے لیے دعا کرنا، پہلے اپنا نام لینا، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت. یہ مت کہنا جی فلانے کو ہدایت دے، گویا میں اس دعا کا محتاج نہیں ہوں، میں سب سے پہلے اس دعا کا محتاج ہوں. اے اللہ مجھے ہدایت دے دیجئے، اس کو ہدایت دے. میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں، طلباء کے لیے، کسی کے لیے، اللہ مجھے ہدایت دے دیجئے، میرے اس طالب علم کو ہدایت دے، میرے ان طلباء کو ہدایت دے دیجئے، میرے ان ساتھیوں کو ہدایت دے دی. ہدایت پانی ہے تو ہدایت والے راستوں کو چنتے رہو. یہ جو اللہ والوں سے ملنا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے. آپ کو پتا ہے تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مایا ناز تفسیر ہے. بہت سارے علوم اس تفسیر کے اندر انہوں نے جمع فرمائے ہیں. مجھ جیسا ایک نرا نکھٹو عالم جو بس درس نظامی کا ایک جو ہے نا دور گزار کر نکل گیا، میں سمجھ بھی نہیں سکتا کہ تفسیر کبیر میں کہا کیا ہے انہوں نے، اتنے باریک علوم اس کے اندر بیان فرمائے. کئی جلدوں کے اندر لکھی گئی کتاب. یہ بیت ہو گئے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سے، اور تعلق رہا شیخ سے. جب امام رازی کے انتقال کا وقت آیا شیطان آ گیا, شیطان نے جناب والا اللہ کی وحدانیت کی دلیل مانگی, انہوں نے ایک دلیل دی, دو دلیل دی, شیطان بہت بڑا عالم, ان کے پاس 100 دلیلیں تھی, 100 کی 100 توڑ دیں. اب ایمان ڈگمگا رہا ہے, کیوں؟ ہمارا ایمان دلائل پر نہیں ہے, ہمارا ایمان بلا دلیل ہے. میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں, مجھے دلیل کی ضرورت ہی نہیں. جب دلیل پیش کرو گے تو سامنے والا دلیل توڑے گا. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ وہ بیان وضو کر رہے تھے, خادم مٹی کے لوٹے سے وضو کرا رہا تھا, اللہ تعالی نے امام رازی کے حالات شیخ پر کھولے تو اپنے خادم سے مٹی کا لوٹا لے کر دیوار پر زور سے مارا اور فرمایا, اے رازی کہہ دے میں اللہ کو بلا دلیل کے مانتا ہوں. اب اس دلیل کو کوئی نہیں توڑ سکتا. میں آپ علماء ہیں نا, ایک بات بتاتا ہوں, مرفوعات کتنے ہیں؟ 8. منصوبات کتنے ہیں؟ 12. مجرورات کتنے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے, کہیں قرآن میں آیا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, سیاہ ستہ میں موجود ہے. بھائی سیاہ ستہ میں موجود ہے. قال زیدن, قال زیدن, ہاں بھائی صحیح ہے, کیوں صحیح نہیں؟ بھائی آپ کے پاس زیدن کی کوئی دلیل ہے؟ بھائی کوئی دلیل ہے؟ ضرب زیدن عمرن, ضرب زیدن عمرن, دلیل ہے منسوب ہونے کی؟ مانتے ہو نا, مانتے ہو نا کہ فاعل مرفوع ہے, مفعول منصوب ہے, حرف جار یا اضافت سبب جر ہے, مانتے ہو نا؟ اللہ کو بھی ہم نے بلا دلیل ہی ماننا ہے, اللہ کے احکامات کو بھی بلا دلیل ہی کے ماننا ہے. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی کی سنت, ارے یہ سن, یہ شلوار نسپلی کیوں؟ پتہ نہیں بھائی, میرے نبی کا طریقہ, بلا دلیل مانتا ہوں. آپ کو دلیل چاہیے, دلیل کا کیڑا کہیں اور مروا لیجئے اس کو. بھائی ہمارے پاس جو ہے نا اس کے اسپرے, یہ کہیے اور جائیے اس پر اسپرے کروائیے. ہم تو اللہ کے, وہ اللہ کے احکامات کو, اللہ کے نبی کے طریقے کو بلا دلیل مانتے ہیں. بس جو بلا دلیل چلے گا کامیاب, اور جو دلیل یہ عقل سے تعلق رکھتی ہے. ایک بات اور بتا دوں مولویوں, سن لو, اور اللہ تعالی اور اللہ کے احکامات ما وراء العقل ہیں, وہ عقل کے ماتحت ہی نہیں ہیں, وہ عقل کے, تو اللہ کے احکامات کو اللہ کو ہم عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتے, بلا دلیل مانتے. کیا مانتے ہیں بھائی؟ اللہ کے وجود کو ہم بلا دلیل مانتے ہیں, ہمیں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی نبوت کو بھی ہم مانتے ہیں, ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے نبی کی ایک سنت کو, ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کو ہم اللہ, اللہ کے رسول کی چیزوں کو ہم بلا دلیل مانے, سیدھا سیدھا راستہ ہے. اور جو دلائل کے چکروں میں پڑتا ہے, ایسا کیوں, ویسا کیوں, میری عقل میں میری سمجھ نہیں آ رہا. یہ جتنے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے دہریے مسلمان ہیں نا, ان کو اشکال ہے تو اسلام پر ہے. یہودیت پر کوئی اشکال ہے؟ عیسائیت پر کوئی اشکال ہے؟ اگر اشکال ہے تو نبی کے طریقے پر ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا. ارے بھائی ہاں, میں تو ان کو کہتا ہوں ابے خربوزے کی اولاد, صحیح ہے جی, تم ایک نرسری کا طالب علم پی ایچ ڈی کی بات سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. بخاری شریف کی احادیث کے بارے میں شروعات لکھی جا رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں. ہر شرح اٹھاؤ ایک نیا نقطہ. اچھا یہ بھی ہے. قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی لیکن اللہ کے نبی کی باتوں کی حکمت کا اختتام نہیں ہوگا. باتیں پھر بھی بچی رہیں گی. اللہ کے نبی کی باتوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں علماء آ کر غوطے لگائیں گے. کسی کو کوئی موتی ملے گا کسی کو کوئی موتی ملے گا لیکن وہ ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو مجھ جیسے ایک نرسری کا طالب علم پی ایچ ڈی والے کی بات کیا سمجھے گا. اور نرسری کے طالب علم اگر مثال کہتا ہوں یہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہاں اور نرسری کا ایک طالب علم ادادیہ کا ایک طالب کھڑے ہو کے پوچھتا یہ بتائیے کہ یہ جو میزائل بناتے ہیں اس میں نو کیوں بناتے ہیں اگر اس کو چکور بنا دے تو. کہا کھوتے دے اب اترا بیٹھ جا میرا بھائی. ہاں جب تم اس مقام کو پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا. جب اس مقام کو یہ جہاز اڑتا کیسے اگر چھوٹا بچہ پوچھنا چاہے تو کیا سمجھ میں آئے گا اس کو. پھر جب وہ اس مقام کو پہنچتا ہے اللہ اس کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے. تو میرے عزیز طلباء کرام اللہ سے اللہ کا جذب مانگا کرو. بھیک مانگنا سیکھو اللہ سے. اللہ کے واسطے دعا کی عادت ڈالیے. سب سے بری عادت جو ہم میں ہے نا مطلب ہمارے ہاتھ سیکنڈوں کے لیے بھی اگر اٹھتے ہیں نا تو اتنے غفلت سے اٹھتے ہیں. یہ جو غفلت ہے نا یہ محرومی کا سبب ہے. مطلب چند سیکنڈ کے لیے شاید امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک منٹ سمجھ لو. اس ایک منٹ کے اندر میری توجہ نہیں ہوتی بس کبھی ادھر کبھی ادھر سلام پھیرا عوام کی بیماری بتا رہا ہوں. سلام پھیرا عوام کی بیماری موبائل نکال لیا. اور طلبا کی بیماری پڑوس والے سے بات چیت کرنا ہے. یار بہت دیر ہو گئی تھی پانچ چھ گھنٹے ہو گئے بات نہیں کی کیسے ہو. یہاں سلام پھرا نہیں اس سے بات اس سے بات اس سے بات اس سے بات. عوام موبائلوں میں اور طلبا کرام اپنی دوستی یاریوں میں. اللہ سے مانگتے ہی نہیں کہ میرے اللہ آپ مجھے مل جائیے. مانگنا تو سیکھو. اللہ سے اللہ کو مانگو تو جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں فرماتے. اللہ اس کو کبھی محروم نہیں فرماتے. تو میرے عزیز یہ دعا بہت قیمتی عمل ہے. اللہ سے اتنا ہی کہہ لو. بہت سارے طلباء لکھتے ہیں یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا. اللہ سے کہو کہ میرے اللہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا. آپ ہمت دے دیجئے. آپ روزانہ مانگیں. آپ خود دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس گناہ کی لذت جو شیطان نے ڈالی ہوئی ہے کم ہو رہی ہے اور اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے. پہلے وہ گناہ دن میں دس دفعہ ہوتا تھا اب نو دفعہ ہو رہا ہے آٹھ دفعہ ہو رہا ہے سات دفعہ ہو رہا ہے اور ہونے کے بعد بھی ایک دل کو بے چینی لگی ہوئی ہے. پہلے گناہ ہوتے تھے. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے پہلے گناہ ہوتے تھے اب بھی گناہ ہو رہا ہے لیکن پہلے گناہ کے بعد ندامت نہیں تھی. جب سے اللہ تعالیٰ نے صحبتوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائی اب گناہ کے بعد ندامت ہونے لگ گئی. یہ ہے کامیابی کی سیڑھی. اور شیطان اسی وجہ سے ہمیں اللہ والوں کے پاس ان کے غلاموں کے پاس جانے نہیں دیتا. کہ اگر یہ یہاں گیا تو یہ خود بھی اللہ والا بن جائے گا اور دوسروں کو بھی اللہ والے راستے پر لگا دے گا. طلبا کے پاس بہت شیطان بڑی پاور لے کر آتا ہے آپ کو روکنے کے لیے کیونکہ آپ میں سے ہر ایک اتنا قیمتی ہے جتنے آپ کو اپنی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. قیمت کا اندازہ ہی نہیں. آپ سوچیں ہمارے تمام اکابر نے اپنے اوپر کسی نہ کسی اللہ والے کا ہاتھ رکھا ہے. ٹھیک ہے تو پھر ایک مجھ جیسا ادنا طالب علم کسی اللہ والے کی سرپرستی کیوں قبول نہیں کرتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے شیطان راہ میں رکاوٹ ہے. دوسرے نمبر پر جہاں اصلاح ہوتی ہے نا وہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں دیکھو جو گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو لے جاتے ہیں ڈینٹر کے پاس. ڈینٹر کیا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ دم کرتا ہے اس پر اور ڈینٹ نکل جاتا. یا لوہے کو لوہے سے خوب ٹھکائی ہوتی ہے, ٹھاک 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 ٹھاک, پھر جا کر کیا ہوتا ہے؟ وہ لوہے کا ڈینٹ نکلتا ہے. فرماتے ہیں میرے حضرت اپنے آپ کو, میں تو اپنی بات کروں گا کہ میں اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ گاڑی سمجھوں, اور جب شیخ مجھے ڈانٹیں, جب شیخ میری اصلاح کریں, تو میں اس کو اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھوں اور اپنی اصلاح سمجھوں. آج چھوٹے سے طالب علم کو ڈانٹ دو, جناب اتنا موٹا منہ بنا دیتا ہے جیسے اس کے منہ کے اندر تربوز بھرا ہوا. جبکہ میرے نزدیک تو جب استاد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو دوسرے وقت میں جا کے معافی تو مانگنی ہے, جزاک اللہ بھی کہنا ہے, استاد جی آپ نے مجھے ڈانٹا, اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور آپ کی محبت ہی تو مجھے اللہ والا بنائے گی. یہ طالب علم کامیاب طالب علم ہے جو یہ سوچ رکھے گا کہ میرے بڑے نے جو کیا وہ بہترین, اور ورنہ طلبا کے, آپ جانتے ہیں میرے عزیز طلبا, عادت ہے طلبا کی استاد کی غیبت, استاد کی نقالی. دیکھا ہاں استاد صاحب آتے ہیں, دیکھا کیا کرتے ہیں, سر کیسے کھجاتے ہیں. ہاں ایک طالب علم, سب طالب علم بیٹھ جاتے ہیں, ایک طالب علم جس کو بندر کہنا چاہیے وہ سب کو بندر کا ناچ دکھاتا ہے. دیکھو فلانے استاد آتے ہیں نا ویسے چلتے ہیں نا, اب سب ہنس رہے ہیں, سب غیبت میں مبتلا ہیں اور یہ سب علم سے محروم ہو کر رہیں گے. استاد کی غیبت, انا للہ و انا الیہ راجعون, جہاں سے علم آ رہا ہے اس کی غیبت. استاد نے ڈانٹ دیا, ہاں مجھے ہی ڈانٹتے ہیں, میں غریب ہوں نا. دیکھو امیر طالب علم کو نہیں ڈانٹتے, صحیح ہے جی. بس شیطان بلا وجہ کی باتیں سجھاتا ہے. بھائی شکر کرو کہ تمہیں ڈائریکٹ استاد نے ڈانٹا ہے. معلوم کیا ہوا کہ استاد تم سے محبت کرتے ہیں اس لیے ڈانٹ رہے. ہر ایک سے آدمی خدمت نہیں لیتا, میں بھی نہیں لیتا, لیکن کچھ لوگ دل میں ہوتے ہیں خدمت ہونے کے ذمے, بھائی پانی تم ہی لے کر آنا. اب دل میں آ رہا ہے میں ہی کیوں لے کر آؤں؟ ارے بھائی یہ تو ہماری سعادت ہے, یہ تو ہماری سعادت ہے. جی کتاب اٹھا لی, کتاب اٹھا لی. میں ایک دفعہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, 2008 کی, میں اشرف المدارس گیا, وہاں ایک کام تھا مجھے, تو ظہر کی نماز کا وقت تھا, تو وہاں کے جو شیخ الحدیث صاحب تھے, اب تو انتقال ہو گیا, مولانا عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, وہ اپنے کمرے سے نکلے اور وضو کے لیے بیٹھ گئے وضو خانے میں. مجھے ان سے کچھ ملاقات کرنی تھی, میں تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا. یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب اللہ والے کسی کام میں مشغول ہونا تو ان کے سر پہ مسلط نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے جی. اب جیسے میری طبیعت ہے, اب ناک کا سنکنا ہے سنت ہے نا, اب ناک سے سنکنے سے گندگی بھی آ سکتی, تو میری طبیعت یہ کہ جب کوئی میرے سر پر دائیں بائیں کھڑا ہوتا ہے نا تو مجھے حیا غالب ہوتی ہے کہ یار میرے ناک کے سنکنے سے جب گندگی نکلے گی تو اس کو برا لگے گا نہیں لگے گا, اس کو جو ہے نا گھن محسوس ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ آداب میں سے کہ فاصلے پر کھڑے ہو, بیت الخلا سے چپک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ نے ہمارے اندر وہ آوازیں رکھی ہیں, نکلیں گی فطری, یہ بے ادبی ہے. میں دور فاصلے پر کھڑا ہو گیا, اتنے میں میں نے ایک احدادیہ کے طالب علم کو دیکھا, چھوٹا سا طالب علم, اس نے دیکھا شیخ الحدیث صاحب کیا کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, اپنے کمرے میں گیا تولیہ لا کر کھڑا ہو گیا. مجھے یہ منظر اتنا اچھا لگا, میں نے کہا یہ مدرسے کی تربیت ہے, یہ مدرسے کی تربیت ہے کہ اس نے اپنے استاد صاحب, حالانکہ ابھی اس کے استاد نہیں ہے, دیکھا کہ شیخ الحدیث صاحب وضو کر رہے ہیں لا کے تولیہ. اتنا اچھا منظر تھا کہ آج تک بھی اس کی مٹھاس لگتی ہے. تو میرے ساتھیوں اپنے بڑوں کی قدردانی, ان سے محبت, اور محبت کی علامت غیبت نہیں ہوتی کہ میں ان کے پیٹھ پیچھے غیبت کروں, ان کی برائیاں کروں, ہاں اور پھر اپنے دنیا کو بھی تباہ کروں اور آخرت کو بھی تباہ کروں. آج آپ اپنے بڑوں کی غیبت کرو, کل آپ کے چھوٹے آپ کی غیبت کریں گے. اور زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ آج آپ صرف غیبت کرو گے, کل پیٹ پیچھے کل کو آپ کے طلباء آپ کے منہ پر آپ کی نقالی کر کے دکھا دیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ مجھے اور آپ کو جز فرما کر اللہ والی زندگی نصیب فرما دے, اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک اللہم و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.